الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو یہ بہت ہی مرکل تلارا آیت کریمہ ہے یعنی اس کے بارے میں وسیلہ سے جو مراد ہے وہ کیا ہے وسیلہ سے یہاں مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بنا دو اور ساتھ یہ فرمایا اور اس کے راستے میں جہاد کرو جہاد کے لفظی معنی کوشش اور محنت کرنے کے ہیں قرآن اصطلاح میں اس کے معنی خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دشمنوں سے لڑنے کے لیے آتے ہیں لیکن بعض مرتبہ دین پر عمل کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کو بھی جہاد کہا جاتا ہے یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں اصل میں انسان جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو نفس اس کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے تو نفس اور شیطان کے ساتھ جو لڑنا ہے اس کام کے لیے اور اس کام کو کرنا تو ظاہر ہے وہ بھی جہاد میں شامل ہو جاتا ہے بلکہ بعض جگہوں پر تو نفس جہاد جو ہے نا جہاد اکبر کو اس کے جہاد اکبر کہا گیا ہے لہٰذا دونوں اس میں آ جاتا ہے امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں پیش کر دے تب بھی ان کی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا وہ چاہیں کہ آگ سے نکل جائے حالانکہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کے اپنے کیے کا بدلہ ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی ہے یعنی صاحب اقتدار تو یہ کہ اس کا حکم ہر چیز پر نافذ ہے اور صاحب حکمت کا مطلب یہ کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے مثلا یہ جو سزائیں ہیں حد کی سزائیں ہیں یہ سزائیں جو ہیں بظاہر بہت زیادہ وحشت ناک نظر آتی ہیں مثلا ہاتھ کاٹنا اور سنگسار کرنا اور کوڑے لگانا ہاں جی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بظاہر جس کے پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں وحشت ناک ان معنوں میں ہے کہ ان کو سن کر اس کے بارے میں سوچ کر لوگ ڈریں اور ایسا کام نہ کریں لیکن اصل میں یہ وحشت ناک نہیں ہے بلکہ ایک حکمت ہے اور حکمت یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو یعنی سزائیں ہیں وہ کوئی برداشت چونکہ نہیں کر سکتا آسانی کے ساتھ تو اس صورت میں جب ان کا سنیں گے تو رک جائیں گے مثال کے طور پر ایک دو تین آدمیوں پر اگر اس کا حد وغیرہ نافذ ہو گیا تو کوئی بھی جرت نہیں کرے گا کہ پھر دوبارہ اس قسم کا کام کرے مثلا کسی کو قتل کرے گا تو قصاص اگر دیا جائے گا تو پھر کوئی قتل نہیں کرے گا اگر کوئی جو ہے نا مطلب ہے کہ چوری کر کے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو پھر چوری نہیں کرے گا اور اگر کوئی مطلب ہے کوئی کسی پہ تہمت لگا دے اس پہ 80 کوڑے لگا دیے تو وہ جو ہے نا وہ پھر وہ نہیں کرے گا, اور اگر زنا کرتا ہے اور اس کو سزا سنسار کیا جائے تو پھر زیر مطلب کہ زنا سے بچے گا. تو اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ وہ جیسے مطلب سنسار والی بات تھی, تو ایک دفعہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے, اسپتال میں داخل تھے, اور ایک عرب شیخ جو تھے میں غالباً جامعہ سر کے, وہ اس نے جو ہے نا مطلب اس مسئلے پہ, چونکہ لوگ شور مچاتے ہیں نا دنیا بھر میں شور مچتا ہے کہ او یہ تو ایسے سزائیں ایسے سزائیں, تو لوگ اپولوجائزنگ ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے اس پہ لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا تھا کہ بجائے سنسار کرنے کے ان کو گولیوں سے اڑا دیا جائے, تو گولیوں سے تو جلدی مر جاتا ہے, تو مطلب یہ کہ اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اور مقام بھی ہو جائے گا. تو اس نے سب سے دستخطیں لی ہوئی تھی, اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ چونکہ پاکستان کے اس وقت بہت بڑے علماء میں تھے تو ان سے بھی دستخط لینے کے لیے آئے تھے. تو حضرت تو صاحب فراش تھے اسپتال میں, لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے ملنے کے لیے گئے, تو مفتی صاحب کو جب سارے اپنا فتویٰ سنایا کہ اس طرح میرے پاس تو اتنے سارے لوگوں نے اس پہ دستخط بھی کیا ہے تو میں آپ کا دستخط لینے کے لیے آیا ہوں, تو کیونکہ مطلب اس سے اس کو تکلیف ہوگی, تو مطلب یہ کہ گولی بھی تو ایک قسم کا وہ پتھر ہی ہے, لہٰذا اس سے کوئی مطلب مر جائے گا جلدی تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ گولی کی سزا تو بہت سارے ملکوں میں ہے, مطلب وہ فائر کیا جاتا ہے ان کو. تو اس پر مفتی محمود صاحب اگرچہ تکلیف ہے لیکن بیٹھ گئے, میں کس نے کہا ہے کہ ان کو مارنے کے لیے کیا جا رہا ہے, ان کو تو آزاد کرنے کے لیے یہ نظام ہے, کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو مطلب اس کو مطلب جو ہے پتھر مار, سب سے پہلے پتھر وہ مارے گا جو شہادت دینے والے ہیں, ہاں جی, یا جن کا قصاص ہے, ہاں جی, مطلب یہ کہ تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ اس کا وہ سر کاٹا جاتا ہے نا, تو اگر وہ اپنے بات سے پھر جائیں تو یہ بچ جائے گا, اور اگر یہ اپنے اس سے بچ پھر جائے مطلب اگر اپنے اوپر شہادت دی ہوگی تو بھی مطلب جو ہے بچ جائے گا, مطلب یہ کہ اس کو چوٹ دی جائے گی. تو یہ تو اس کے لیے ہے کہ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تو عبرت بھی حاصل کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو واقعی اصلی سزا نہ ملے بس صرف ڈراؤنا ہو. تو کہتے ہیں اس کو سن کے شیخ نے کہا واہ شیخ, میں سن کیا سمجھ رہا تھا اور یہ بات کیا, بہت خوش ہو گیا اور اس نے اپنا سارا فتویٰ وغیرہ چھوڑ دیا. تو یہ جو یہاں اس آیت کے اندر یہ جو ساتھ ہے نا, تو اس پہ آپ غور کریں, مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہاں پر دو مطلب اللہ کے اسم ہے, ایک عزیز ہے اور ایک جو ہے نا وہ حکیم ہے. عزیز کا مطلب صاحب اقتدار ہے, زبردست ہے, ہاں جی, اور جو ہے نا مطلب یہ کہ جو حکیم ہے تو اس کے ہر کام میں حکمت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بظاہر سزا تو ایسی ہے لیکن اس میں مطلب یہ ہے کہ پورے مجھے سے کہتے ولکم فی القصاص حیات یا اول الباب, اور تمہارے لیے قصاص کے اندر حیات ہے اے مطلب ہوشیار لوگ. تو اب یہ اس کی وجہ یہی کہ مطلب یہ کہ اگر ایک دو آدمیوں پر قصاص جاری ہو جائے تو پھر باقی سارے لوگ ڈر کے مارے وہ جو ہے نا وہ نہیں کریں گے, قتل نہیں کریں گے. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. پھر جو شخص اپنے ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات اپنے معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. یعنی ڈاکے کی سزا میں بھی اوپر توبہ کا ذکر آیا تھا, مگر وہاں توبہ کا صرف گرفتاری سے پہلے توبہ کر لینے سے حد کی سزا معاف ہو جاتی تھی, یہاں اس قسم کے الفاظ نہیں. لہٰذا امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی تشریح کے مطابق چور کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوتی, چاہے وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کرے. یہاں صرف یہ بیان فرمایا گیا کہ اس توبہ کا اثر آخرت میں جاری ہوگا, کہ اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا, اور اس کے لیے بھی آیت میں دو شرطیں بیان کی گئی, ایک یہ کہ دل سے شرمندہ ہو کر توبہ کرے اور دوسرے کہ اپنے معاملات درست کرے. اس میں یہ بات بھی تھا کہ جن کا سامان چرایا تھا ان کو سامان واپس کرے, الا یہ کہ وہ معاف کر دے. ہاں یہ والی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یعنی قرآن پاک کے سیاق و سباق پر اور تمام چیزوں پہ غور کریں تو اس کے اندر بہت سارے علوم ہوتے ہیں. ان علوم تک رسائی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح مطلب جو ہے نا وہ یعنی اس کو تدبر اس میں کر لے, غور کر لے, تاکہ وہ ساری باتیں ہمارے پر کل جائیں. الجائیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے, اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشہید والشہید رحمتک یا ارحم الراحمین.